الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. ہماری گفتگو جو توحید در قرآن کے حوالے سے جو چل رہی تھی اس میں ہم نے آیات انفسی کے حوالے سے پچھلی دفعہ گفتگو کی دو تین اس میں سیشنز میں, اور وہاں پر جو بنیادی نقطہ تھا وہ یہی تھا کہ آیات انفسی یعنی نفس کی حقیقت میں اترے بغیر خدا کی شناخت ممکن نہیں ہے, اگرچہ کہ انسان آیات آفاقی کو بہت اچھے طریقے سے جان لے. ٹھیک ہے, یعنی یہ ہمارا جو کنکلوژن بن رہا تھا, دو تین نتائج آ رہے تھے وہ یہی تھے کہ یعنی انسان کا نفس کے اندر یہ اپرچونیٹی اور پاسبلٹی ہے کہ وہ خدا سے براہ راست کنیکٹ ہو سکتا ہے بلا واسطہ, اور دوسرا یہ کہ انسان کسی بھی طریقے سے خدا کی شناخت اور معرفت کی طرف بڑھے لیکن جب تک اپنی ذات میں خدا کو نہیں پہچانتا, یا انسان کی ذات کے آئینے میں جب تک خدا کی تجلیات کا عکس نمودار نہیں ہوتا, اس وقت تک انسان کسی بھی طریقے سے خدا کو نہیں پہچان سکتا. ٹھیک ہے, یعنی یہ کچھ نتائج تھے جو ہم نے برآمد کیے تھے, اور اس حوالے سے جو حدیث معروف ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, اس کے حوالے سے بھی بات کی تھی, اور ہم یہاں تک پہنچ رہے تھے کہ اس حدیث میں سے بعض لوگ یہ مطلب بھی نکالتے ہیں کہ کیونکہ معرفت نفس محال ہے, اسی بنا پر معرفت رب بھی محال ہے. یعنی یہ جو حدیث ہے یہ خدا کی معرفت کے ناممکن ہونے پر دلالت کرتی ہے, نہ کہ اس بات کی طرف کو بیان کر رہی ہے کہ یہ معرفت نفس معرفت رب تک لے جا رہی ہے. ٹھیک, کیونکہ معرفت نفس بھی محال ہے, اور یہ بات ویسے غلط نہیں ہے. یعنی آج تک کوئی بھی انسان ایسا نہیں پیدا ہوا جو اس بات کا دعویٰ کرے کہ میں اپنے آپ کو یعنی انسان کی حقیقت کو کلن پہچان گیا ہوں, کوئی ایک شخص بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ جو معرفت کے حوالے سے جتنی بھی گفتگو ہے, ایون دینی سورسز میں بھی جو گفتگو ہے, وہ بھی یہ آپ کو اس جگہ تک آپ نہیں پہنچ رہے ہیں کہ آپ انسانی وجود کی حقیقت کو 100% جان گئے. ٹھیک, ہاں, لیکن وہ یعنی ویسے اگر آپ علمی اعتبار سے دیکھیں تو آپ کسی کے بھی بارے میں کہیں مثلا رسول جانتے ہیں, لیکن یہ ایک لحاظ سے وہ چیز ہے کہ جس کا ہمیں خود پورا انفارمیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ ایک جو ہے نا یہ بڑا ایک خطرناک سا مرحلہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر عرفا جو ہیں وہ ایک بات اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ علم کامل انسان کامل کے پاس ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہ چیز ہے جو بہت زیادہ جس کو پروموٹ کیا جاتا ہے, انہیں بیان کیا جاتا ہے, لیکن اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات ہم پر یہ بات کیسے ثابت ہو کہ واقعی ایسا ہی ہے, اور دوسرا یہ کہ وہ علم جو انسان کامل کے پاس ہے کہ جو ہر شے کے ہر اعتبار سے مکمل ہے, اس کے بارے میں ہم کو کیا پتہ ہے, یا ہمیں اس کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے, یا اس کے بارے میں ہمیں کیا خبر ہے. تو ان دونوں جگہوں پر جو ہے نا معاملات انکمپلیٹ ہیں.
جو براہ راست علم خدا نے ان کو دیا ہے, اگر اس روشنی میں اگر دیکھیں علم لدنی کی حیثیت سے, اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس کامل علم ہے.
نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو تو نہیں پتا نا اس بات کا. اگر آپ علمی اعتبار سے دیکھیں, یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ آپ اگر ایک کلیم کسی چیز کے بارے میں بھی کرتے ہیں کہ یہ, یعنی جیسے آج کل سائنس میں ہے تھیوری آف ایوری تھنگ, کہ آپ کوئی ایسی تھیوری لے کر آئیں جو ہر چیز کو ایکسپلین کر دے, اب اس میں لوگوں کے کلیمز ہیں. ٹھیک ہے, یعنی فار ایگزامپل کوئی ایک ایم تھیوری لے کر آ گیا, کوئی اسٹرنگ تھیوری لے کر آ گیا, اب یہ ایک دعویٰ ہے. ٹھیک ہے, تو اسی طریقے سے جب آپ یہ بات کہتے ہیں کہ انسان کامل, تو انسان کے کسی بھی انسان کے کامل ہونے کے حوالے سے یہ آپ کا عقیدہ ہے, آپ کے پاس پروف کیا ہے؟ پروف نہیں بنتا ہے. آپ اگر, وہی میں کہہ رہا ہوں, عقیدے کے اعتبار سے درست ہے یہ بات, علمی اعتبار سے آپ کسی بھی شخص کو لے آئیے اور اس سے کہیں کہ علمی اعتبار سے اس بات کو ثابت کر دو. آپ اس تھوڑے سے فرق کو سمجھیں, میں اس بات کی تردید نہیں کر رہا ہوں, میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جب آپ ایک علمی اعتبار سے چیز کو ثابت کریں گے تو وہاں پر آپ کو ایک ثبوت لے کر آنا پڑے گا, یعنی ایک قطعیت کے ساتھ بات کرنی پڑے گی, ٹھیک ہے؟ کہ جس سے, یعنی جیسے آپ ایک بات کہہ رہے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ خود قرآن کہہ رہا ہے کہ اس میں ہر چیز موجود ہے, لا رتبن ولا یابسن, لیکن ہم لوگ خود ہی اس جملے کو لے کے مشکل میں نہیں پڑتے, ٹھیک ہے نا؟ تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بات ایسی ہے کہ کیونکہ ہم نے کلام خدا پر بھروسہ کیا ہے اور اس کے لیے بھی ہمارے پاس دلائل ہیں, ہم نے بے دلیل بھروسہ نہیں کیا, ٹھیک ہے؟ دلیل کی روشنی میں ثبوت جتنے ہمیں مل سکتے تھے, لیکن یہ چیز قطعاً علمی طور سے ثابت نہیں ہو رہی ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی وہاں پر ایک تشنگی, ایک گیپ ہے جو آپ کو پروف کرنا ہے. یعنی جیسے ہم مثال کے طور پر, میں نے کئی لوگوں سے یہ سوال کیا تو الٹا وہ مجھ سے ہی ناراض ہو جاتے ہیں, کہ میں یہی ان سے بات کہتا ہوں کہ بھئی آپ جیسے کائنات کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں, امام علی کو مولا کائنات اور یہ سب بیان کر رہے ہوتے ہیں, تو یا ہمارے عرفا جو ہیں کہ انہوں نے جو کچھ بھی بات بیان کی انسان کامل اور ان سب کے حوالے سے بات کی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس جو تصور حیات اور کائنات تھا, آج کے زمانے یا انسان کی موجودہ تحقیق کے حوالے سے وہ چیز بہت انکمپلیٹ ہو گئی ہے, کئی جگہوں پر غلط ثابت ہو گئی ہے. یعنی مثال کے طور پر کہ جو ابن سینا وغیرہ نے جو کاسمولوجیکل ماڈل بنایا تھا, جو زیادہ تر یونانیوں کے ہی بطلمیوس اور ان سب پٹولمی وغیرہ ان سب کے اس سے تھا, تو اب وہ چیز تو نہیں ہے نا. ہفت افلاک اور فلک نہوم اور یہ سب باتیں جو ہیں اب تو وہ نہیں ہے نا. تو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں, آپ اگر ایک چیز لے کر آ رہے ہیں, ایک تھیوری دے رہے ہیں, ایک نظریہ دے رہے ہیں, وہ صحیح ہے, آپ ایک عقلی اعتبار سے آپ اس چیز کو قبول کر رہے ہیں, ایک عقیدے کے لحاظ سے قبول کر رہے ہیں, لیکن علم تو دلیل مانگتا ہے نا, علم تو ثبوت مانگتا ہے, ٹھیک ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر ظاہر ہے کہ یہ کمی ہماری ہے, یہ پرابلم ہمارے اندر ہے, لیکن ہے. ہاں, ویلیڈیٹ بھی کر سکیں, اور اس کے علاوہ جو ہے نا, یعنی وہ نالج بھی نہیں ہے, یعنی کہ وہ والے پیسز آف نالج بھی نہیں ہیں کہ جن سے ہم اس کو ویریفائی کر سکیں. یعنی ابھی اگر آپ جیسے مثال کے طور پر, مجھے نہیں پتا, ہر ایک انسان کا اپنا ایک سلسلہ ہوتا ہے, یعنی میرے لیے جو چیز ثبوت بنتی ہے نا اس پورے نظام کے حق ہونے کے حوالے سے, وہ زندگی اور انسان کے پوائنٹ آف ویو سے جو بیانات ہیں قرآن اور معصوم کے, یعنی انسانی حقیقت, زندگی کی حقیقت, اس کے تانے بانے اور اس میں موجود جو سچائی وہاں پہ نظر آتی ہے, یہ وہ چیز ہے جو مجھے ذاتی طور سے کنونس کرتی ہے, نہ یہ کہ میں اس بات سے کنونس ہو گیا ہوں کہ یہ علم ہمہ گیر ہے, ٹھیک ہے؟ بہت میں آنیسٹلی یہی بات کر رہا ہوں, میرے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ جو نالج ریلیجس سورسز سے ہم کو مل رہی ہے یا ملی ہے, یہ آل انکمپاسنگ ہے, ٹھیک ہے؟ اس کا پروف ہمیں نہیں مل پا رہا, یہ کم از کم مجھے نہیں مل پا رہا, لیکن جو چیز مجھے قانع کر رہی ہے یا جو چیز مجھے دین پر مضبوط ہونے کی طرف دعوت دے رہی ہے, وہ اس کی آنیسٹی ہے, اس کی ٹروتھفلنیس ہے, کہ جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ دنیا میں ہر ایک جو بات کرتا ہے نا, اس کے اندر کوئی نہ کوئی گڑبڑ سڑبڑ ہوتی ہے, ایون کہ اس وقت میکسیمم 99% ریلیجس پلیٹفارم سے بھی جو بات ہو رہی ہے نا وہ سچ نہیں ہوتی, اس میں بھی مصلحتوں اور جھوٹ کی آمیزش ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو قرآن کی وہ سچائی یعنی اہل بیت کی سچائی, ان کی آنیسٹی, ان کی دیانت داری, یہ موسٹ کنونسنگ فیکٹر ہے میرے لیے. اور پھر اس کے بعد ان کے وہ والے اقوال اور بیانات جو زندگی اور انسان کی حقیقت کو جس طریقے سے بیان کرتے ہیں وہ بہترین ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ اوور آل یعنی جیسے میں نے مثال کے طور پر کسی سے پوچھا کہ جو لوگ عرفان وغیرہ یا اس کے درس دے رہے ہوتے ہیں تو وہ خود ہی کنسیڈ کر گئے اس بات کو کہ نہیں ہمارے پاس, ہم کلن بتا سکتے ہیں چیزوں کے بارے میں, ایک کلی ایک آپ کو ایک نظریہ دے سکتے ہیں, ہم اس کی تفصیلات نہیں بتا سکتے. تو میں نے کہا کہ بھئی اگر کلی آپ ایک چیز بتا سکتے ہیں تو کل کے بارے میں اگر آپ کی نالج ہی ناقص ہے, یعنی مثال کے طور پر کہ اگر ایک شخص ہے جسے صرف انسان کی آنکھ کے بارے میں ہی پتا ہے تو وہ انسان کے بارے میں کیا بتائے گا؟ کیا آپ کہیں میں کل انسان, تو کل انسان کے بارے میں وہ کیا بتائے گا جب خالی ایک عضو کے بارے میں جانتا ہوں؟ ٹھیک ہے, تو یہ سارے مسائل ہیں. اور ہمارے ساتھ جو اس وقت پرابلم ہے عالم اسلام کے ساتھ کہ ہم کسی بھی لیول پر اپنی کوتاہیوں کا اقرار نہیں کرتے ہیں, چاہے وہ علمی ہو, چاہے وہ عرفانی ہو, چاہے وہ حکمت ہو, چاہے وہ سیاست ہو, چاہے اجتماعیت ہو, ہر جگہ پر ہم نے غلاف لپیٹے ہوئے. ٹھیک ہے, اور جو ایک اور اس کو یعنی اس کور کو شراؤڈ کو پیش کرنے کے لیے ہمارے پاس جو سب سے بڑا حربہ ہے وہ جذباتیت ہے. اور کیونکہ ہماری زیادہ تر عوام جو ہے, کیونکہ ہماری زیادہ تر عوام غیر تربیت یافتہ ہے, جاہل ہے, اس لیے جو ہے نا وہ جذباتیت بڑے آرام سے بکتی ہے, جذباتی گفتگو اور جذباتی نعرے. اور جو بیچارے 2-3% لوگ ہیں نا کہ جو عقل کی بات کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں یا عقل منوانا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ دبک کے بیٹھ جاتے ہیں, اس جمع غفیر کے آگے کون بات کرے گا؟ یہ ہے اس وقت مسلمانوں کا حال. مسلمانوں کی جو عمومی حالت ہے وہ یہ کہ جہاں اگر کسی نے کوئی یعنی واقعا ایک چیز کو ریز کیا, اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ بھائی یہ مسائل ہیں ہمارے اندر, وہ اتنا بڑا پہاڑ آپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے کہ آپ ویسے ہی ڈر کے مارے سائڈ میں ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یعنی کہ آپ اگر اس چیز کو دیکھیں گے تو یہاں پر یہ تمام کے تمام مسائل جو ہیں وہ 100% حل نہیں ہیں. یعنی ہمارے پاس ایون ریلیجس سورسز سے بھی آپ اگر یہ کہیں کہ وہاں سے ہمیں معرفت نفس کامل مل رہی ہے تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی اور جیسے کہ مثال کے طور پر آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے کتاب لکھی ہے معرفت نفس, باقاعدہ 2 جلدیں ہیں اس کی, تو اس میں بھی بہت سارے جو گفتگو ہیں وہ حکما کی نقل کی ہوئی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ خالی قرآن اور حدیث سے مسئلے کو حل کر دیا. ٹھیک, یعنی اور بہت ساری تحقیقات ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس سے آپ کو یہ پتہ چل رہا ہے. یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ اگر آج کے زمانے میں ہم کسی بھی علمی مسئلے کو لے کر چلیں گے تو آپ موجودہ دور کی تحقیقات سے بے نیاز ہو کے نہیں چل سکتے, آپ کو اسے انکلوڈ کرنا پڑے گا.
جو
جی جی جی
تسنیم, تو اس میں انہوں نے کہا کہ اس میں ہر علم کے حوالے سے تفسیر کی گئی ہے.
کس نے کہا؟
خود جواد عاملی کا, میں سن رہا تھا. تو میرا 40 سال لگے ہیں,
40 سال انہوں نے تفسیر کی ہے.
جی جی, تو اس میں بھی پہلو تشنا کیا ہوگا؟
بالکل 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 بالکل.
اس کا نہیں مطلب ہے کہ منع رکھنا, جو آپ کہہ رہے ہیں یہ تو ڈسکریجنگ
نہیں, یہ آپ اس کو دونوں طرف سے لے سکتے ہیں, یہ بات دونوں طرف جاتی ہے. یعنی جو جیسے سائنٹسٹس ہیں ان کا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ کہ ظاہر ہے وہ خدا کا نام تو نہیں لیتے, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جو یونیورس ہے وہ نہ ایسی ہے کہ آپ کو پوری سمجھ میں آ جائے, اور نہ ایسی ہے کہ آپ کو بالکل بھی سمجھ میں نہ آئے. تو اٹ مینس کہ یونیورس آپ کو ایک ایسی جرنی پر لے کے چلتی ہے کہ جو انینڈنگ ہے اپیرنٹلی. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ جتنا بھی جانتے جائیں گے, جتنا بھی علم آپ کا بڑھتا جائے گا, تو وی ڈو ناٹ نو والی حالت جو ہے نا وہ ختم نہیں ہوگی. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ ہم جو ہے نا کسی مرحلے پر پہنچ کر یہ کہہ بیٹھیں گے یا کہہ سکیں گے کہ جناب یہ کائنات میں تو کچھ بھی نہیں ہے, اب کچھ ہی نہیں بچا. اچھا, یہ اس قسم کی باتیں نا ایٹ دا بگننگ آف 20th century ہونا شروع ہو گئی تھی, کہ جب مثال کے طور پر الیکٹریسٹی اور میگنیٹزم اور یہ تمام کی تمام چیزیں, مطلب اتنی ظاہر ہے کہ اتنی مہیور و لقول چیزیں دریافت ہو گئی تھیں, خاص طور سے جو الیکٹریکل سارا سسٹم تھا, تو لوگ یہی سمجھ رہے تھے اور انہوں نے بولنا شروع کر دیا تھا کہ ہماری جو سائنٹیفک نالج ہے اب ناؤ وہ پہنچ گئی اپنے اینڈ تک, اور وہاں سے پھر وہ ریلیٹیویٹی اور کوانٹم آئی ہے کہ جو 100 سال گزرنے کے بعد آج بھی پتا نہیں ہے کسی کو کہ یہ ہے کیا. یعنی وہ لائک تھیوریز ایگزسٹ کرتی ہیں وہ چیزیں, نہیں دیکھیں آپ
اگر اس طرح ہم اپنی تھیوریز پہ چلیں گے, منصور الحاج کی طرح ہر کوئی کہے گا انا میں اللہ, میرے اندر اللہ نے.
نہیں نہیں نہیں,
اگر ہم اس طرح
ایسا نہیں ہے
تو پھر تو بڑی پریشانی.
کس طرح سے چلیں گے؟
نہیں, یعنی کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی اتھینٹیسٹی نہیں ہے علمی اعتبار.
میں نے اتھینٹیسٹی کی بات نہیں کی,
علمی اعتبار سے ثابت نہیں ہے.
انکمپلیٹنس ہے. انکمپلیٹنس ہے, یعنی کہ آپ کے پاس جتنا کچھ بھی ہے, آپ اگر اس کے بارے میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ حرف آخر ہے, اس کے آگے کچھ نہیں ہے, میں نے تمام کے تمام چیزوں کو جان لیا, تمام مسائل کو حل کر لیا, یہ بات درست
نہیں. ہم اپنی طرف نسبت نہیں دے رہے, ہم دے رہے نسبت رسول اللہ کی ذات کی طرف. اور
وہاں پر ہمارا دیکھیں, آپ اس بات کو سمجھیں, ہم اس بات کو عقیدے کے طور پر مان رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے پاس اس کے دلائل بھی آ رہے ہیں کہ جو یعنی کہ جس کو خدا اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے منتخب کرے اس کے علم کو یعنی کامل ہونا چاہیے, اس کی شخصیت کو کامل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن وہ تمام کی تمام چیزیں کہ جو ان کے علم کو اور پرسنالٹی کو کامل کر رہی ہیں, کیا وہ سب ہمارے پاس آ گئیں؟ سوال یہاں پر ہے. یعنی اگر ہمارے پاس جو ایک سورس ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں مینلی قرآن ہے, کیا قرآن کریم کو ہاتھ میں لے کر ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ علم رسول یا علم خدا جو ہے وہ سب ہم نے ایکسٹریکٹ کر لیا, جان لیا؟ نہیں کہہ سکتے نا. اور یہ کوئی میرے جملے تھوڑی ہیں, انہیں امام خمینی نے جب اس کی تفسیر شروع کی تھی قرآن کی, مجھے نہیں پتا ایگزیکٹلی کس ٹائم پہ شروع کی تھی, لیکن وہ جو تھوڑی سی تفسیر آئی ہے, تفسیر سورہ حمد, تفسیر سورہ حمد جو آئی ہے, اس میں انہوں نے صاف طور سے یہ جملہ کہا ہے کہ قرآن کی تفسیر آج تک نہیں ہوئی ہے. یہ کوئی میرا جملہ نہیں ہے. ٹھیک, اسی طریقے سے جب علامہ طباطبائی سے پوچھا گیا تھا تفسیر میزان کے پاس, انہوں نے صاف لفظوں میں کہا یہ کوئی حرف آخر نہیں ہے, یہ میری رائے ہے, یہ میری تحقیق ہے جو میں نے یہاں بیان کی ہے, اور یہ کہیں سے بھی حرف آخر نہیں ہے. لیکن آپ اگر اس کے بارے میں کہیں گے تو لوگ کہیں گے وہ کتنی معرکت الارا تفسیر, اور اس جیسی کچھ نہیں لکھا گیا اور کچھ نہیں, کچھ نہیں ہوا. اچھا, پھر اس کے بعد یعنی اسی چیز کو آیت اللہ جوادی عاملی نے اسی بیس کو اور ڈیولپ کیا, صحیح ہے. لیکن مثال کے طور پر کہ انہی تفاسیر کے اندر بہت سارے ایسے پہلو ہیں کہ جو وہاں پر ایڈریس نہیں ہوئے. یعنی فار ایگزامپل میں آپ کو اس کی ایک بہت موٹی سی مثال دے دوں کہ جتنی بھی تفاسیر لکھی گئی ہیں وہ کس نے لکھی ہیں؟ مینلی تھیولوجینز نے لکھی ہیں, ہے نا. یعنی کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے مذہبی اس پورے سلسلے کو, مذہبی علوم کو لے کر اور اس کو اسٹڈی کیا, اس لحاظ سے ان کی ٹریننگ بھی, اور انہوں نے اس کی روشنی میں تفسیر لکھ دی. لیکن کیا قرآن خالی تھیولوجیکل پوائنٹ آف ویو رکھتا ہے؟ ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن جیسے میں نے کئی گروپس میں جب میں نے بات کی تو مطلب لوگ بہت زیادہ چونک جاتے ہیں, کیونکہ جب ہم وہ اپنا فار ایگزامپل انجینئرنگ اور سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو لے کر آتے ہیں تو وہ تو ان کے قریب سے بھی نہیں گزرا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی بے بہرا ہوتے ہیں. جیسے میں نے ان کو ان کی کتابوں میں دیکھا تھا آیت اللہ محمد حسینی تہرانی کی, کہ انہوں نے کافی ان چیزوں پر بھی نظر رکھی ہوئی تھی. لیکن اب یہ ہے, یعنی میں آپ کو اس کی موٹی سی مثال دوں کہ جیسے ایون آیت اللہ جوادی عاملی نے بھی جب اس چیز کو بیان کیا کہ خدا نے پہاڑوں کو لائک میخ زمین میں رکھا کہ تاکہ زمین کی وائبریشن اور حرکت کو سکون ملے وہ نہ ہو, ٹھیک ہے. یا پھر امام علی علیہ السلام کا بھی آئی تھنک خطبہ اول کا ہی جملہ ہے, وَتَدَّ مَيَدَانَ الْأَرْضِ بِثُخُورِهِ, یعنی خدا نے زمین کی لرزش کو تھاما یا سکون دیا اس کے پہاڑوں کے ذریعے سے, راکس کے ذریعے سے, ٹھیک ہے. تو اب جیسے مثال کے طور پر انہوں نے بات کی کہ آپ ایک تختے کو میں کیل میخ ٹھوک کر اور اس کو اس کی وائبریشن کو یا اس کو ساکن کر دیتے ہیں, لیکن یہ چیز جو ہے نا, یہ اب فار ایگزامپل میں نے مجھے جو بات اس سے سمجھ میں آ رہی تھی وہ یہ سمجھ میں آ رہی تھی کہ یہ میخ والا جو ہے نا, یہ لائک اٹیچنگ دا ویٹس ٹو بیلنس اے ویل. اب آپ مجھے خود بتائیں کون سی مثال آپ کو زیادہ قرین قیاس قرین حقیقت لگ رہی ہے. کہ یہ سفیر ہے, جس طریقے سے ایک روٹیٹنگ آبجیکٹ ہوتا ہے, تو روٹیٹنگ آبجیکٹ جو ہے اور اسپیشلی جب ارتھ کا ایکسس ٹلٹ ہے تو وہ روٹیٹنگ آبجیکٹ جو ہے نا اس کے ڈس بیلنس ہونے کا امکان ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ جیسے ایک روٹیٹنگ ویل کو بیلنس کرنے کے لیے جو ہے مختلف جگہوں پر ویٹس اٹیچ کرتے ہیں, تو وہ سخور جو راکس ہیں نا وہ اس کام کو انجام دے رہی ہوتی ہیں. تو یہ والا اسپیکٹ بالکل ہی تشنا ہے, اس پہ کام ہی نہیں ہوا. یعنی مثال کے طور پر کہ خلقت انسان کے جو خدا چھ اسٹیجز بیان کر رہا ہے کہ خلقنا الانسان من نطفۃ من مضغۃ من علقۃ, بندہ خدا اس کی تشریح ڈاکٹر کرے گا, عربی کا ماہر لغت یا تھیولوجیکن اس کی تشریح کیسے کر دے گا؟ مجھے یہ بتائیں کہ مضغہ کس کو کہتے ہیں, علاقہ کس کو کہتے ہیں. اور اسی لیے جو ہے نا, یعنی کہ اس وقت قرآن کی ترجمے میں وہ چیزیں موجود ہیں کہ جو لوگ پڑھتے ہیں کہتے ہیں غلط ہے, غلط ہے. اس لیے کہ آپ کو قرآن کے الفاظ, یعنی جو آیات آفاقی ہیں مثال کے طور پر جو خدا کی خلقت ہے, آپ اس کو دیکھ کر لفظ کا مطلب سمجھیں گے نا. تو اب یہ تمام کے تمام جو مسائل ہیں نا, انہیں اس لحاظ سے بالکل انکمپلیٹ ہے کہ وہ
اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو قرآن ایک کتاب ہے وہ کل انسانیت کے لیے,
کل انسانیت کے لیے ہے.
جیسے آپ نے کہا کہ بھائی وہ جو مرحلہ نطفہ ہے وہ ایک ڈاکٹر کو چاہیے کہ وہ اس کو ایکسپلین کرے,
نہیں یونیورسل کا بھائی ہر جگہ. جب آپ اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں, یعنی جس طریقے سے مثال کے طور پر پورے سب کو نکال کے دین سے باہر کر دیا جاتا ہے صرف اس بنا پر کہ آپ نے جو ہے نا عربی آپ کو نہیں آتی یا خاص اصطلاحات نہیں آتی, نہیں تو یہی تو اسپیشلسٹ کی ضرورت تو ہے نا, تو کون اس کو مانا کرے گا؟ ایک قرآن کو سمجھنے کے لیے نہیں, ایک قرآن کو سمجھنے کے لیے کل انسانیت ہونا چاہیے. ایک قرآن کو نہیں, آپ یہ بات تھوڑی ہو رہی ہے, کامن مین کیوں نہیں سمجھ سکتا؟ ہاں بھائی مسئلہ یہی ہے نا کہ ہر موضوع جس سے متعلق ہے وہ اس کا صحیح معنی بتائے گا یا نہیں. آپ یہی بات کہتے ہیں نا, اسی بنا پر آپ باقی سب لوگوں کو باہر نکالتے ہیں نا. یعنی جو مذہبی علماء ہیں, مذہبی اسکالرز ہیں, وہ اسی بنا پر قرآن اور حدیث کے بیانات سے باقی سب کو باہر نکالتے ہیں نا. تو وہ خود یہ بتائیں کہ وہ ان تمام چیزوں کا کی تفسیر کیسے کر دیں گے جو خود ان کے جو خود ان کے اپنے دائرہ کار سے باہر ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین جو ہے نا وہ علم زندگی ہے. یعنی جب اگر یہ بات کہی جاتی ہے کہ دین تمام زندگی کو انکمپس کرتا ہے تو پھر زندگی میں تو اتنے سارے لوگ موجود ہیں نا, اس میں خالی جو ہے وہ رہبائی یا پوپ یا مشتہد تو نہیں ہے نا. صحیح ہے, تو اس اعتبار سے مطلب دین کا جو فہم ہے وہ آپ کے پاس نامکمل ہے. ٹھیک ہے, اچھا امام کے پاس جو ہے امام کے پاس یہ لمیٹیشن نہیں تھی. یعنی جو میں نے پچھلی دفعہ ایک بات کہی تھی کہ جو ہم تین بہت بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں کہ توحید کو ہم 1/5 سمجھتے ہیں, رسول اللہ کو 1/14 سمجھتے ہیں, اور اس بات کو سمجھتے ہیں کہ نائب امام کا مطلب یہ ہے کہ کوئی امام کی سیٹ پہ بیٹھ سکتا ہے. یہ تین ہمارے فنڈامنٹل مسٹیکس ہیں ہمارے بلیف سسٹم کی. تو امام کے پاس یہ پرابلم نہیں ہے. یعنی اگر تمام انسانیت کے شعبوں کے ماہرین ملیں گے تو وہ ایک امام کی پرسنالٹی کو اپروچ کریں گے. ٹھیک, یعنی اگر اس میں میتھمیٹیشین, انجینئر, سائنٹسٹ, بایولوجی کا ماہر, دیگر ماہر دینی علوم کا, یعنی جو ابھی اس وقت دینی علوم ہے وہ لمیٹڈ ہے, تو یہ سب ملیں گے نا تو وہ پھر ایک امام یا پیغمبر کی شخصیت کے قریب ہو پائیں گے. وہ سارے علوم مل کر, وہ تمام فہم مل کر, نہ کہ ایک قسم کے لوگ جو ہیں وہ چھاپ کے بیٹھ جائیں خالی اور کہیں گے باقی سب باہر ہو جاؤ. اور کس لیے باہر ہو جاؤ؟ کہ مطلب آپ اس کے فل چیز کے, اس کے لینگویج کے یا فلاں ٹرمینالوجیز کے یا اس کی آپ مہارت نہیں رکھتے, تو چلیں ٹھیک ہے ہم باہر ہو جاتے ہیں, آپ بتا دیئے. صحیح ہے, ہم باہر بیٹھ جاتے ہیں. صحیح ہے, تو نہ خود بتا پاتے ہیں, یعنی کہ جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں اس میں خود اتنی مسٹیکس نکلتی ہیں, وہ خود اتنی انکمپلیٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہاں پر جو ہے نا, یعنی کہ آپ اگر علمی اعتبار سے اس کو لے کر آگے چلیں گے تو وہاں پر انکمپلیٹنس ہے. اس کی طرف, اس کو, اس مسئلے کو حل کرنے کا ایک رستہ ہے, لیکن اس رستے پر آنے کو کوئی تیار نہیں ہے کیونکہ وہ ہر ایک کا. تو بہرحال من عرف نفسہ فقط عرف ربہ, اس میں ایک نظریہ جو بالکل ہی آؤٹ آف پلیس نہیں ہے جو میں بات کر رہا تھا, وہ کیا ہے کہ یہ محال ہے, یہ دونوں محال ہیں. یعنی معرفت نفس بھی محال ہے, اور معرفت نفس اگر محال ہے تو معرفت رب اس سے زیادہ محال ہے کہ جو پاسبل نہیں ہے. اچھا, اور اس بارے میں بھی نا ہمارے پاس کچھ احادیث بھی ہیں جو امام خمینی نے چہل حدیث میں آخر میں ان حدیثوں کو نقل کیا ہے کہ جس طریقے سے یعنی خدا کی معرفت تک پہنچنا ممکن نہیں ہے, یعنی کلن معرفت تک پہنچنا ممکن نہیں ہے, ذات خدا کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے, ایون ایک مومن کی حقیقت کا احاطہ کرنا بھی ممکن نہیں ہے. کہ ایک مومن کے نفس کی حقیقت کیا ہے, اس کا اسکوپ کیا ہے, اس کی اچھا, اور یہ تمام کی تمام چیزیں نا آپ جو لوگ بھی اس حوالے سے غور کرتے ہیں وہ ان تمام مسائل کو بہت اچھے طریقے سے ریئلائز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ آج کل کی دنیا میں کانشیسنیس پر جو ریسرچ ہے وہ بہت زیادہ ہو چکی ہے, برین سائنسز, کوگنیٹو سائنسز, ہیومن کانشیسنیس, ان تمام چیزوں پر تحقیق بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. تو وہ سب کے سب جو ہے نا وہ دے آر جسٹ اسکریچنگ دیئر ہیڈ کیوں انہیں الف کا بے نہیں ملتا, یہ تک تو پہنچنا بہت دور کی بات ہے, الف کا بے بھی نہیں ملتا انہیں. ٹھیک, تو یعنی یہ والے معاملات علمی اعتبار سے کہ انسان کے وجود کی حقیقت کیا ہے, انسان کے نفس کی حقیقت کیا ہے, یہ تقریباً یعنی اب تک انسانی علوم کے حوالے سے یہ ان اچیویبل ہے ظاہراً. ٹھیک, اچھا اب اس کے بعد یعنی گفتگو کو تھوڑا سا ایک اور نہج پر سمیٹتے ہوئے کہ یہ تو ہم نے آیات آفاقی اور انفسی پر بات کی, اس کے علاوہ یعنی ایک پوائنٹ اور جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آیات آفاقی کی اہمیت نہیں ہے, یا کیا ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں آیات انفسی کو مرکزی حیثیت دے کر کہ آیات آفاقی کو اگنور کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس بات کو بھی یعنی یہ ورڈ آف کوشن بھی ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ آیات آفاقی کو کیوں نہیں اگنور کر سکتے؟ اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ انسانوں میں وہ لوگ جو اپنے نفس کی حقیقت میں اتر سکتے ہیں 1% بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی تمام ہے انسانیت میں عالم و جاہل ملا کر, جو لوگ اپنے نفس میں واقعاً اتر کے اپنی حقیقت کو دیکھ سکتے ہیں اور وہاں پر اپنے اور خدا کے کنیکشن کو سینس اور فیل کر سکتے ہیں, وہ 0.12% بھی مل جائے نا تو بہت بڑی بات ہے اس معیار کے لوگ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عملاً انسانیت کے پاس خدا کی شناخت کا جو رستہ ہے وہ آیات آفاقی سے ہی گزرتا ہے. لیکن اس التزام کے ساتھ, اس توجہ کے ساتھ کہ انسان اپنے نفس کی تربیت اور تزکیے اور حقیقت سے بے توجہ نہ ہو. ٹھیک ہے, یعنی کہ انسان جب اپنے نفس کی تربیت کی طرف توجہ کرتا ہے تو خدا کی طرف سے یعنی جو اثرات ہیں یا خدا کے تعلق کے اثرات کو بہرحال محسوس کرتا ہے. یعنی ایک انسان ہے, ہمیں یہ بات اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ اگر آپ کی عبادات ہیں, عبادات کی کوالٹی میں تزکیے کی کوالٹی سے کتنا زیادہ اثر پڑتا ہے. ٹھیک ہے, میں خیال ہے ہم سب جن لوگوں نے بھی اس طرف توجہ کی ہے وہ اچھی طرح جان سکتے ہیں اس بات کو. تو وہ جو ایک مومن کو نماز کے اندر ایک کیفیت اور حالت حاصل ہوتی ہے کہ جس میں جب وہ الحمدللہ رب العالمین کی قرأت کرتا ہے یا ایاک نعبد و ایاک نستعین کی بات کرتا ہے اور ہم اپنے اندر کچھ محسوس کرتے ہیں, کچھ ہمیں حاصل ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ چیز اور اس کے بعد جو ورلڈ آف کریشن ہے یا جو کچھ ہمارے ارد گرد ہے وہاں پر خدا کی نشانیوں کو دیکھ کر یہ بہرحال ایک وہ لیڈر, ایک سیڑھی بن جاتی ہے یہ جس سے ہم اوپر جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, زیادہ تر انسانوں کے لیے جو سیڑھی بنتی ہے نا, یعنی جو حبل بنتی ہے بلند ہونے کی, وہ یہی بنتی ہے کہ بہت بہت ہی کم افراد ایسے ہوں گے کہ جو اس حقیقت کو یعنی جو ہم سب کے اندر ہے لیکن اس کو درک کر پائیں, اس کو جان پائیں. ٹھیک ہے, اور اس کے لیے یعنی انسان کو ظاہر ہے کہ امتحان کے جن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا نقطہ نظر رکھتا ہوں, یہ کہ یہ عام طور سے یہ بات یوں بیان نہیں کی جاتی. حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہمیں بہت مشہور پتہ ہی ہے کہ یعنی وہ اپنی قوم سے نکلے, وَظَنُّونَ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ, کہ جب وہ اس حالت میں نکلے کہ وہ غضب میں تھے اور یہ گمان تھا بقول قرآن کہ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ, کہ ہم اس پر قدرت نہیں رکھ رہے ہیں. فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ, اور وہ جیسے ہی یہ گمان بھی آیا تو وہ کہاں پہنچ گئے؟ ظلمات میں پہنچ گئے. اچھا, اب یہ جو چیز تھی یہ کیا تھی؟ یعنی یہ غلطی تھی یا غلطی نہیں تھی؟
غلطی نہیں,
ظاہراً ایک وہ چیز ہے نا انہیں جو انڈیزائربل تھی, ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اچھا, اب ایک بات آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک انسان جب غلطی کرتا ہے تو اس غلطی کرنے کے بعد اس کو ریوارڈ ملتا ہے یا پنشمنٹ ملتی ہے؟ سزا ملنی چاہیے نا, تنبیہ ہونا چاہیے, کوئی ڈانٹ ڈپٹ ہونی چاہیے, نہ کہ اس کے بعد قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو وہاں سے نکالا تو کتنے شاید لاکھ یا اس سے زیادہ آدمیوں پر رسول بنا دیا, ترقی ہو گئی, نبی سے رسول ہو گئے. یہ کون سا معاملہ ہے؟ یہ کون سا معاملہ ہے؟ ٹھیک ہے, تو یہاں پر میں آپ کے سامنے وہ نقطہ نظر رکھنا چاہتا ہوں جو عام طور سے نہیں بیان کیا جاتا, وہ یہ ہے کہ خدا کا نظام, یعنی جو حقیقتاً اولیاء الہی ہوتے ہیں, جو حقیقتاً خدا کے بندے ہوتے ہیں, ان سے بعض اوقات خود غلطی کرائی جاتی ہے. یعنی جب حضرت یونس علیہ السلام جو تھے وہ اس تاریکی میں پہنچے ہیں, یعنی اب ظاہر ہے مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے نا, وہاں کیا کرے گا آدمی؟ تو یہ آپ سوچ سکتے ہیں نا اس حالت کو. وہاں پر جب انہوں نے یہ بات کہی نا, لا الہ الا انت, یہ لا الہ الا انت یہ معمولی جملہ نہیں ہے. اب اس بات پہ غور کر رہے ہیں, یہ معمولی جملہ نہیں ہے. یعنی ہم تو اس کو ایسے ہی کیجولی بول رہے ہوتے ہیں. لا الہ الا انت کا مطلب ہے کہ اس وقت کے جب کچھ نہ بچے, اس وقت کے جب کوئی سبب باقی نہ رہے, اس وقت یہ کہنا کہ تیرے سوا کوئی نہیں, یعنی آپ اس پہ بھی غور کیجئے گا, لا الہ الا انت ہے, نہ کہ لا الہ الا اللہ ہے. خطاب ہے, خطاب ہے. اس وقت جو خدا کو دیکھے, کیونکہ خطاب آپ کس سے کریں گے؟ جس کے سامنے موجود ہوں گے نا, خطاب غائب سے تھوڑی ہوتا ہے. اگر بطور غیبت یہ کلام ہو رہا ہوتا تو لا الہ الا ہوا ہوتا. لا الہ الا انت سبحانک. تو کبھی کبھی نا اس درجے کو ترقی کرانے کے لیے نا ایسے حالات پیدا کرا دیے جاتے ہیں کہ وہاں پر, یعنی یا جیسے وہ بھی ہے کہ ہر ترقی کے لیے نا ایک قبر چاہیے ہوتی ہے کہ خدا ہمیں ہر سال وہ قبر دیتا ہے ماہ رمضان میں کہ اپنے آپ کو بند کر لو. ٹھیک ہے, ہر اگلے مرحلے پر جانے کے لیے ایک قبر سے گزرنا پڑتا ہے, تو وہ خدا نے ان کے لیے قبر بنا دی حضرت یونس کے لیے, اور اس مقبرے کے اندر جو ہے نا انہوں نے اس ترقی کی راہ کو طے کیا, لا الہ الا انت سبحانک. اور پھر اس کے بعد جو اگلا جملہ ہے, انی کنت من الظالمین, اس کے بارے میں زیادہ تر تشریح جو ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ مچھلی کے پیٹ کی تاریکی یا دریا کی تاریکی, ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پر, لیکن ضروری نہیں ہے کہ انی کنت من الظالمین. انی کنت من الظالمین, کنت من الظالمین کیا مطلب ہے اس کا؟ کنتو کا مطلب ہے کہ میں ہمیشہ سے ظالمین میں سے ہوں. کنتو یعنی وہ ہے, ماضی ہے, کانا کنتو. اور جب یہ ورڈ کئی جگہوں پر لایا جاتا ہے تو کسی چیز کی پرمننس کو بیان کر رہا ہوتا ہے, یا سیرورت کو, ٹرانسفارمیشن کو بیان کر رہا ہوتا ہے. انی کنتو من الظالمین, اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں, قوم کا تو ذکر ہی نہیں ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں, ظاہراً یہ سب باتیں ہیں لیکن اس کے اندر یہ مطلب بھی پنہا ہے کہ ایک انسان فقط اور فقط خدا کی سبوحیت کو دیکھے اور اس کے مقابلے میں یہ دیکھے کہ اگر میں ہوں نا انانیت تو وہ سوائے ظلمت کے کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ ابھی سے نہیں ہے, ہمیشہ سے ایسا ہی ہے. جہاں پر بھی انی ہوگا, انی, تو وہ من الظالمین ہی ہے. ٹھیک, تو یہ بھی ہوتا ہے. اب اس توحید کو کتنے لوگ برداشت کریں گے, اس خدا کو کتنے لوگ برداشت کر پائیں گے؟ یعنی میں بھی کچھ دن پہلے पता नहीं अब आप लोग इस बारे में क्या कहें, मुझे एक बहुत ही अजीब फीलिंग आई, बिल्कुल रात सोते में एक अजीब सी ना आंख खुली, कि इमाम अलैहिस्सलाम आइम्मा अलैहिस्सलाम के हवाले से तवज्जो कुछ हुई, तो मुझे एक अजीब सा एहसास इस बात का हुआ कि जैसे इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम को लोग ले गए और कैद कर दिया, इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम को, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम को, जितने भी लोग उनके इर्द गिर्द थे, अगर वो लड़ नहीं सकते थे, अगर वो फाइट मुजाहिदा नहीं कर सकते थे, तो उनमें से एक ने भी आकर ये नहीं कहा कि मुझे भी इमाम के साथ कैद कर दो। यानी जब मैंने खुद इस बात का तसव्वुर किया ना, मेरी अपनी जात पे लर्जा सा तारी होने लगा। यानी बहुत ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ये महसूस होने लगा मैं भी ये नहीं कह पाऊंगा, कि जब मैं खास तौर से इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम की उस कैद की सख्ती का, तो मैंने कहा ये भी नहीं कि भाई अगर तुम लड़ नहीं सकते तो कहो मुझे, मैं भी जा रहा हूं इमाम के साथ, अगर मेरा इमाम अजियत में है तो मैं सुकून में क्यों रहूं, ये सोचने वाला कोई भी नहीं था। तो जो तौहीद और जो विलायत आपको पहुंचाती है ना कहीं, आप सोचे हम तो उसके करीब भी नहीं है कहीं से, बातें ही बातें हमारे पास, सही है। तो अब यानी कि अब वही वाली बात के जो लोग इस तरीके से उनसे करीब हुए होंगे तो उन्होंने फिर उस इल्म से उससे फायदा उठाया होगा उस हकीकत तक। ठीक, तो मैं यानी दूसरा पॉइंट हमारा जो था आज का वो क्या था कि आयात आफाकी से आप आंखें बंद नहीं कर सकते, और आयात आफाकी से इस्तेफादा कैसे करना है, तज़किया नफ्स के साथ, कि जो तज़किया नफ्स है वो हमें इस बात से रोके रखेगा कि हम आयात आफाकी का गलत नतीजा निकालें। ठीक है, हमारे लिए जो प्रैक्टिकल वे है टू मूव फॉरवर्ड वो ये है, यानी कि हमने आयात अनफुसी पर इतनी गुफ्तगू तो कर ली और उसकी प्राइमेसी को, उसके सेंट्रल होने को, उसके कोर होने को सब मान लिया हमने। जैसे वही मैं बात कह रहा हूं कि देखें एक चीज को आप एक हद तक समझ रहे हैं, एक हद तक बयान कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई हमसे कहे इसको अमली कर दो, वही बात मैं कह रहा था कि इसको अमली करके दिखाओ मुझे वो लोग ला के दिखाओ कि जिन्होंने ये किया हो, कहां से लाऊंगा मैं, मुझे पता ही नहीं है ऐसा कोई आदमी, और अगर ऐसे लोग हैं भी तो मैंने उनके बारे में सुना या पढ़ा ही है, मैं खुद तो नहीं मिला। ठीक है, जो यानी जो यहां पर हमारी लिमिटेशन आती हैं इस तरीके से। और फिर आखिरी बात यानी आज की हद तक इस गुफ्तगू को मुकम्मल करते हुए वो ये है कि तौहीद पर हम जितनी भी गुफ्तगू करते हैं ये दर हकीकत इंसान की शख्सियत या हस्ती को अनफोल्ड करने की बात है, उस पर से परतें हटाने की और असल शख्सियत को उभारने और बुलंद करने की बात है। ठीक है, यानी कि ये तमाम के तमाम मतालिब हों, मआरिफ हों, मसाइल हों जिन पर हम बात करते हैं, अगर ये सारी की सारी चीजें सिर्फ गुफ्तगू की हद तक रह जाएं, अगर ये तमाम के तमाम मामलात जो है ना ये दरस व बहस की हद तक रह जाएं, तो इसके नतीजे में हमें कुछ भी नहीं हासिल होने वाला। ये एक बात हमेशा जहन में रखिएगा कि जो भी है यानी जब हम आयात आफाकी की बात करते हैं तो हमें इस बात का हिसाब रखना जरूरी है कि आयात आफाकी के मुशाहदे ने मुझे खुदा से या रब से किस कदर नजदीक किया, उसने मेरे अंदर क्या तब्दीली लाई। जैसे मैं अगर उसका बिल्कुल जो पहली सूरा है नुजूल के एतबार से सूरा अलक, उसमें तकरीबन इसी किस्म के बयान है, इकरा बिस्म रब्बिकल लजी खलक। तो जब रब की बात हो रही है अल्लजी खलक, तो यहां पर मेनली जो गुफ्तगू है वो आयात आफाकी की तरफ है, तखलीक, रब और उसकी तखलीक कि उसको देखो, और फिर उसके बाद इकरा व रब्बुकल अकरम, پڑھ اور تیرا رب جو ہے وہ سب سے زیادہ کریم ہے, سب سے زیادہ باکرامت ہے. تو اس کا مطلب کیا ہو رہا ہے کہ اگر تم اپنے رب کی رہنمائی میں پڑھ رہے ہو تو تمہاری ذات میں کرامت مسلسل بڑھتے رہنا چاہیے, کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی رب کی کلاس میں بیٹھے, رب اکرم کی کلاس میں بیٹھے اور اس کی ذات میں کرامت پیدا نہ ہو. تو یہ خالی پڑھنے کا مسئلہ نہیں ہے, بات واضح ہو رہی. علم الانسان ما لم يعلم, کہ اگر انسان کا علم جو ہے وہ ان رستوں پہ نہ چل رہا ہو کہ جو پہلے سے انیکسپلورڈ تھے, جہاں پر پتہ نہیں تھا, ہم خالی ایک ہی دائرے میں گھوم رہے ہیں, بس ہم 20-30 سال گزار رہے ہیں لیکن اس کے باوجود جو ہے نا وہ ایک ہی دائرہ ہے جس کے اندر ہم گھوم رہے ہیں, اور کچھ نہیں, ہمارے نہ ہمارے علم میں اضافہ ہو رہا ہے نہ ہماری کرامت بڑھ رہی ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ قطن کوئی توحید یا علم توحید نہیں ہے, یہ کوئی ولایت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس بات کو ہمیں بہت اچھے طریقے سے سمجھنا ہے. یعنی جیسے مثال کے طور پر کیا ہوتا ہے کہ توحید کی جو گفتگو ہے نا وہ انٹلیکچولی بہت اٹریکٹیو ہے, انٹلیکچولی, اور دو تین وجوہات کی بنا پر ہے. ایک تو یہ, اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو بڑے ہی, جیسے آپ کہتے ہیں ویئرڈ یا بڑے کوئی ایسے نظریات آپ کے سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جو پہلے سے سوچے بھی نہیں ہوتے, جو پہلے کہیں بات نہیں ہو رہی ہوتی, تو انسان فوراً اس پہ اس طرف ایک اٹریکشن فیل کرتا ہے. اور دوسری اٹریکشن کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جب آپ ایسے موضوعات پر بات کرنے کے لائق ہو جاتے ہیں جو عام طور سے نہیں ہوتے, تو آپ کسی محفل میں انوکھے بھی ہو جاتے ہیں, یونیک بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ بات بھی اچھی لگ رہی ہوتی ہے کہ جی میں اس حوالے سے کوئی دو چار جملے میں نے پھینک دیے ایک محفل میں, اور جب لوگ بڑے امپریس ہو گئے, جی جناب کچھ بتائیں ہمیں, وحدت الوجود بتائیں, وہ جو ہے وہ ہماری پاپولیرٹی بھی بڑھ رہی ہے اس حوالے سے. یہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. ان تمام باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. اور وہ جو چیز میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ علم کی نئی راہیں کھلنا اور مسلسل کرامت ذات میں اضافہ ہونا, یہ علم توحید کی موجودگی کی سب سے بڑی پہچان ہے. اگر یہ دو چیزیں انسان کی ذات میں نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انسان جتنا چاہے توحید کی بات کر لے, گفتگو کر لے, وہ پھر وہی ہے, یا تو وہی ریاکاری ہے یا شوبازی ہے یا پتہ نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے, اس بات کو ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے. اور یعنی اس اعتبار سے جیسا کہ خود قرآن کریم کے اندر بھی یعنی توحید کے مراتب ہیں, قرآن کریم میں توحید کی جو یعنی خدا کی گفتگو ہے وہ ہر جگہ ایک نہیں ہے, ایک لیول پہ نہیں ہے. اور اس میں فار ایگزامپل جیسے آپ کے ذہن میں ہو گئی کہ یعنی اگر میں آپ سے پوچھوں کہ توحید کی اعلیٰ ترین گفتگو جو ہے وہ کس جگہ پر آپ کے خیال میں قرآن میں, ہائیسٹ لیول آف توحید؟ سورہ اخلاص. اچھا, اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے سورہ اخلاص کے ہائیسٹ لیول آف توحید کی؟ کہ یعنی جیسے عرفا ہیں وہ توحید کے دو مقامات کو بیان کرتے ہیں, ایک احدیت ہے ایک واحدیت ہے. احدیت کا معنی یہ ہے مختصراً اور آسان سے آسان ترین الفاظ میں کہ جہاں پر خدا کی ذات اور اس سے ریلیٹڈ حقیقت کی بات ہوتی ہے, یعنی کہ جس کے بارے میں امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ احدیت وہ مقام ہے کہ جہاں پر ذات خدا میں یا ذات خدا کے حوالے سے, وجود خدا کے حوالے سے آپ کسی بھی کیفیت کو یا الگ الگ صفات کا تصور نہیں کر سکتے. آپ نے ایک لفظ استعمال کیا احدی المعنی, یعنی خدا ان معنی میں احد ہے کہ ذہن اور تصور میں بھی اس کی تقسیم ممکن نہیں ہے, یہ احدیت ہے. ٹھیک ہے, اور ظاہر ہے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, یہ کوئی معمولی مقام نہیں ہے. ٹھیک, اور واحدیت جو ہے کہ جہاں سے پھر الوہیت اور ربوبیت نکلتی ہے, جہاں سے صفات برآمد ہوتی ہیں, صفات کائنات میں پھیلتی ہیں. ٹھیک ہے, یعنی جب آپ جب گفتگو ہو رہی ہے ربوبیت کی, خالقیت کی, رزاقیت کی, تو وہ چیز پلٹ کے جا رہی ہے الہکم الہم واحد اور وہ مقام. لیکن سورہ اخلاص میں جو توحید بیان کی ہے نا, وہ کلن احدیت والی توحید ہے. قل هو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد, یہ سب یعنی وہ توحید جو سورہ اخلاص میں بیان کی گئی ہے وہ مقام احدیت سے نیچے نہیں آتی ہے. اور ظاہر ہے اسی اس بنا پر ہی وہ توحید نا بہت ایکسکلوسیو اور ایکسیپشنل ہے. تو ایک مقام وہ بھی ہے کہ جس کے بارے میں یقین سے تقریباً کہا جا سکتا ہے کہ وہاں بھی کہ 99% سے زیادہ لوگ سورہ اخلاص کی حقیقت کو جاننے اور اس کی معرفت حاصل کرنے سے قاصر ہیں یا باہر ہیں. اور ایک توحید وہ ہے کہ جیسے جو سورہ انبیاء کی کئی آیتیں ہیں بٹوین 20-30 کہ اگر کائنات میں مثال کے طور پر ایک سے زیادہ الہ ہوں تو فاسد ہو جائے گی زندگی, فاسد ہو جائے گی. یا پھر وہاں پر اس چیز کو بیان کیا گیا ہے, اس مسئلے کو حل کیا گیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کے مقرب بندوں کو خدا ماننا شروع ہو جاتے ہیں, یا خدا کا بیٹا قبول کرنا شروع ہو جاتے ہیں, یا خدا سے ان کی کوئی اسپیشل رشتہ داری بنا دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے. اچھا, اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر قرآن اس پرابلم کو ایڈریس کر رہا ہے کہ اللہ کے جو بھی مقرب بندے ہوں, چاہے وہ ملائکہ میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ہوں, بل ہوا عباد مکرمون, وہ بندے ہیں کہ جو باکرامت ہیں, یہ جس طریقے سے توحید بیان ہو رہی ہے, کیا یہ بہت اعلیٰ معیار ہے توحید کا؟ کئی دفعہ اس کو بیان کیا گیا اور زیادہ تر یہی توحید اس پر بحث ہوتی ہے, کیا یہ توحید کا بہت اعلیٰ معیار ہے؟ اگر آپ وہی بات کہ سورہ حدید دیکھیں, سورہ اخلاص دیکھیں, اس سے کمپیریزن کریں تو آپ کہیں یہ تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو کوئی معیار نہیں ہے. یعنی یہ تو ان لوگوں کی عقل پہ افسوس ہے کہ جو اس قسم کی بات کر رہے ہیں, جو اس قسم کے کسی نظریے کے قائل ہو رہے ہیں. ٹھیک, تو اب یہاں پر یعنی میرے اس جملے کے کہنے کا مطلب کیا ہے کہ دیکھیں دو باتیں جو ہمارے لیے عملی طور پر ہمیں ہمیشہ یاد رہنا چاہیے. ایک تو جو میں نے کہا کہ توحید نہ کوئی کھیل ہے, نہ فن ہے, نہ گفتگو ہے, نہ تقریر ہے, نہ امپریس کرنے کا کوئی ذریعہ ہے. اس کا بنیادی معیار کیا ہے؟ علم کی ترقی اور کرامت کی بلندی. ٹھیک ہے, اور دوسرا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کے جو ڈفرینٹ لیئرز ہیں, ڈفرینٹ لیولز ہیں جن کے پر توحید بیان کی گئی ہے, اس میں اپنے آپ کو پرکھ کر دیکھیں آنیسٹلی کہ ہم کس جگہ پر پائے جاتے ہیں, ہم کہاں ہیں, کیا ہم سورہ حدید اور سورہ اخلاص کی آیتوں سے کنیکٹ ہونے کے قابل ہو رہے ہیں, کیا جب ہم سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں تو ڈز اٹ, وہ جو کہتے ہیں نا ڈز اٹ رنگ سم بیل, کچھ ہوتا ہے ہمارے اندر, اس کا کوئی اثر پڑتا ہے, کوئی کیفیت حالت ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے جب ہم مثال کے طور پر ہو الاول والآخر والظاہر والباطن کہتے ہیں, تو ہمارے اندر کوئی احساس بیدار ہوتا ہے, یا ہم بھی یہی ہیں کہ خدا جو ہے وہ ہوا یطعم ولا یطعم, سورہ انعام کی آیت ہے کہ وہ کھلاتا ہے مگر اس کو نہیں کھلایا جاتا, کہ ہماری توحید ابھی اتنی لیول پر ہے, یا بس ہم اسی کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں کہ ہاں اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو کائنات تباہ ہو جاتی, اور کیونکہ کائنات تباہ نہیں ہو رہی اس لیے خدا ایک ہے, یہ واحد ہے. ٹھیک, تو یہ جو ہے نا جب ہم علم توحید یا توحید کو بطور علم جب ہم اختیار اور اخذ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, تو پھر یہاں پر ان تمام باتوں کا لحاظ رکھنا لازمی اور ضروری ہوتا ہے. ٹھیک, اور یہ میں نے اس لیے تھوڑا سا ریمائنڈر اور ریفریشر کر دیا کہ کیونکہ ابھی پھر دو دفعہ کا پھر گیپ آ جائے گا رمضان میں, تو کم از کم یہ کہ ہم اگر اس کو ایک اس اسٹیج کو کنکلوڈ کریں تو اس کا ایک مین ٹیک اوے ہمارے ذہنوں میں رہے کہ جب ہم توحید کے حوالے سے کوئی بھی گفتگو کریں, کلام کریں, سوچیں, تو اس کے اصل جو معاملات ہیں وہ ہمارے سامنے ہوں. ٹھیک, اللہم صل علی محمد و آل محمد.